الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تک جو بحث ہم نے کی ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی زبان ہم کو کہاں سے میسر ہے. اس میں ضمن یہ چیز بھی موضوع بحث بن گئی کہ ہمارے پاس جو کلام عرب ہے یعنی عربوں کی شاعری یا ان کے ادب کے جو مجموعے ہیں ان سے کیا صرف زبانی کے بارے میں ہم کو رہنمائی ملتی ہے, ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور اس کے لحاظ سے بھی اس کلام کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. میں نے اس باب کو اس پر ختم کیا ہے. یہاں یہ بات تھی یہ بات یہ ہے کہ یہ اس کا سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ پورے اطمینان کے ساتھ بات شیر کے بارے میں کہی جائے. ان میں بھی یہ بات پورے اطمینان سے کہیں مشکل ہوتی ہے, اس لیے ہمیشہ اس کو ثانوی جگہ پہ رکھا جاتا ہے. البتہ یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جہاں اطمینان آخری درجے میں ہو جاتا ہے محققین کو وہاں بالکل اسی طرح رکھتے ہیں, اس کو ہی کرتے ہیں. یہاں یہ بات بھی موجود رہے کہ اہل جاہلیت کا یہ کلام صرف زبان اور اس کے اساتذہ کا مقصد نہیں ہے, اس کے ساتھ عرب کی اس تہذیب و ثقافت کا بھی آئینہ دار ہے, جس کا صحیح تصور اگر ذہن میں موجود نہ ہو تو قرآن مجید میں اشارہ و تنبیہ اور تعریف و کنایا کی ان تعریف کو سمجھنا کسی طرح ممکن نہیں ہوتا جو اس شہبارۂ ادب میں اصل سرمایہ بلاغت ہے. اس میں بعض چیزوں کی میں تشریح کیے دیتا ہوں تاکہ الفاظ سمجھ جائے. زبان اور تعریف, ایک چیز کو زبان ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ یہ اس میں الفاظ ہے, اس میں جملہ ایسے بنتا ہے, اس کے لیے قواعد یہ ہوتے ہیں, دنیا کی کسی بھی زبان میں یہ بحث ہم کرتے ہیں. ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی زبان کے بولنے والے جب وہ زبان بولتے ہیں یا لکھنے والے جب وہ زبان لکھتے ہیں تو وہ اس میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں بات کہنے کے, یہ اساتذہ کہلاتے ہیں. یعنی مثلا آپ کو غصے کا اظہار کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے, آپ کو نفرت کا اظہار کرنا ہو اس کے لیے کیا طریقے ہوں گے, آپ کسی سے لڑ پڑے جھگڑا ہو گیا تو اس میں زبان کے بڑے نادر اثرات کو جھوٹنے آتے ہیں. مختلف زبانوں میں جب گالی دی جاتی ہے اس میں بلاغت کا بڑا سرمایہ ہوتا ہے. کبھی آپ اس کا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں پنجابی زبان خاص طور پر کیسی غیر معمولی اور اس میں سرمایہ ہوتا ہے. اسائی بھائی یعنی آپ کسی بات کو کیسے بیان کرتے ہیں, کسی بات کو کرتے کرتے بعض اوقات ہم ایک لفظ بولتے ہیں بات پوری نہیں کرتے اور سارا حضور جی کو ہوتا ہے نا جی. یہ اصل میں کسی چیز کو مؤثر کر دینے کا طریقہ ہے. اچھا پھر یعنی اس کو تھوڑا سا ادب سے الگ کر دیجیے. ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی احساس کی شدت کے لیے آپ نے جمالیاتی سرجا کیسا بنایا ہے, اس سے زبان ادب بن جائے. ادب کچھ نہیں ہے, ہماری شدت احساس کا جمالیاتی اظہار ہے. اگر کسی جگہ احساس کی شدت نہیں پائی جاتی, احساس یہ نفرت کا بھی ہوتا ہے محبت کا بھی ہوتا ہے, احساس کی شدت آپ کے قومی حوالے سے بھی ہوتی ہے شخصی حوالے سے بھی ہوتی ہے, آپ کے رنج آپ کے غم یہ بھی آپ کے احساس کا حصہ ہوتے ہیں, آپ کے تعلقات اور روابط یہ بھی آپ کے احساس کا حصہ ہوتے ہیں. اس میں سے کوئی احساس جب پوری شدت اختیار کر لیتا ہے تو اس سے ادب کی بنا پڑتی ہے. لیکن یہ تو آپ کے اندر ہے, آپ کے باطن میں ہے. سوال یہ ہے کہ جب باہر آئے گا تو اگر اس کو جمالیاتی سانچا نہیں ملا, ایک صورت ہے نا ایک مانی انسان بھی ایک روح ہے ایک جسم ہے, تو یوں سمجھ لیجئے کہ مانی کے لحاظ سے احساس کی شدت ہونی چاہیے مانو نہیں. آپ سب لوگ بحث کرتے ہیں نا کہ ادب زندگی کے لیے ہونا چاہیے یا ادب برائے ادب ہونا چاہیے, یہ بے معنی بحث ہے. اصل میں کوئی چیز ادب اس وقت بنتی ہے جب کہ دو چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں کسی بھی چیز کے معاملے میں. رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں احساس کی شدت پیدا ہو گئی, آپ کے جذبے کی شدت ہے تو بہترین بات کو جھوٹ جائے. میں نے ایک یعنی پاکیزہ ادب کی مثال دی. اسی طرح آپ کے قومی جذبات ہیں, جیسے اقبال ہے اکبر آبادی ہیں یہ بعض اور لوگ ہیں. تو قومی جذبات کے ساتھ آدمی کی شدت احساس وابستہ ہوتی ہے. تو گویا یہ سمجھ لیجیے کہ وہ بنیاد پڑ گئی, مانی وجود میں آ گئے. اب اس کے بعد اگر وہ غالب ہے تو اس کو جمالیاتی سانچہ دے دے, اظہار کا جمالیاتی سانچہ. اظہار کا جمالیاتی سانچہ اور احساس کی شدت کی ملتی ہے ادب. جمالیاتی سانچے سے کیا مراد ہے, یعنی کیا چیز ہے جو اس کو بنایا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ ہم سب بعض اوقات بعض مناظر کو دیکھتے ہیں. اچھا اسی طریقے سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ مناظر پاؤں پکڑ کھڑے جاتے ہیں, آپ کے لیے نگاہ ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے, معلوم ہوتا ہے دل بھی بجٹ ہوتی ہے. یہ احساسات ہم میں سے ہر ایک پر گزرتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہیں, آپ کسی وادی میں جا رہے ہیں, کوہسار میں جا رہے ہیں, اور وہاں آپ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ درختوں کو جھومتے ہوئے دیکھتے ہیں, آپ پرندوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم میں سے ہر ایک کے احساسات پر کسی نہ کسی درجے میں اثر انداز ہوتی ہیں. ایک ادیب کیا کرتا ہے, وہ ہمارے احساس کی اسی شدت کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر اس کو ایک سانچہ دیتا ہے. جو صورت اس سے وجود میں آتی ہے ہم سب اس سے احتجاج محسوس کرتے ہیں. میں آپ کو بڑا سادہ سی مثال دیتا ہوں. شبلی ہمارے شاعر اور شبلی کی شہرت پہلے تو ایک بڑے دیر قدر عالم اور ایک مرد کی ہے, لیکن وہ شاعر بھی اتنے بڑے, ان کے بعض اشعار بہت زیادہ ہوئی. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں سے زیادہ واقف ہیں یا نہیں, بہت کمال کی بات چیزیں انہوں نے لکھی. غالب کا مرثیہ تو ہمیں دہشت کے ذہن میں ہوگا, عارف کا جو مرثیہ اور لکھا ہے مرتے کوئی دن اور یاد ہوگا بہت سے لوگ, انہوں نے بھی اپنے بھائی خاک کا مرثیہ لکھا ہے. شیوجی کے جو بڑے بھائی تھے جنہوں نے ان کی زندگی پر مدد کی, ان کا مرثیہ لکھا, بڑی فیمس تھی. اسی کا وہ شیر, چھوٹے چھوٹے بچے تھے لاڈلے ہیں کسی اور کے بس کے بھی نہیں, اس کے بچے ابھی چھ سات برس کے. تو اب یہ زبان کی سادگی, حسن, اس احساس کو بیان کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے, اس سے زیادہ خوبصورت ان کی وہ ہے. کانپور میں وہ مشہور حادثہ ہوا, ہماری تاریخ کا بڑا حادثہ ہے. اس میں کانپور میں ایک مسجد کی ایک دیوار انگریزوں نے ڈھا دی. مسلمان جتنی چاہیں دیواریں ڈھائیں کچھ نہیں ہوتا, لیکن انگریز ڈھارے, ہندو ڈھارے, مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اس پر ایک ہنگامے کی کیفیت پیدا ہو گئی, لوگوں کو بہت زیادہ مذہبی لوگوں نے بھی, لیڈروں نے بھی بہت جذبات کے بارے میں ایکتا کر دیا. تو اس میں جب گولی چلی تو چھوٹے چھوٹے بچے, سات سات آٹھ آٹھ سال کے بچے, زیادہ شہید بہن ہوا تھا جب, تو وہ شہید ہو شیٹی نے اس پر نظر, یعنی اس واقعے پر. اور اس زمانے میں ان کی نظمیں عام طور پر شائع ہوتی تھیں اخباروں میں بھی, دوسری لوگوں میں. چھوٹے چھوٹے بچے امیروں سے مضمون کیا قدر کی ہے, کہتے ہیں کہ عجب کیا ہے جو نو خیزوں نے سب سے پہلے جانے دی کہ یہ بچے ہیں, ان کو جلد سو جانے دیا. آپ سنا لگے نا کیا چیز ہے کہ یہ بچے ہیں ان کو جلد سو جانے دیا. عجب کیا ہے کہ نو خیزوں نے سب سے پہلے جانے دی. اب یہاں ہوا کیا ہے, بچے ہیں مر گئے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے. آپ میں سے ہر شخص نے دیکھا اگر اس منظر کو تو متاثر ہوگا, یہ شدت احساس اس درجے میں پیدا ہوئی. ممکن ہے ایک عام آدمی میں اس سے زیادہ شدید درجے میں پیدا ہو, لیکن جمالیاتی اظہار کا جو سانچہ شدھی نے اس کے لیے تیار کیا ہے, اس نے اس کو الگ بنا دیا. شاعری اس سے وجود میں آتی ہے. جنجیرا کا نام پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے, یعنی عطیہ فیضی کا گاؤں ہے, بمبئی کے قریب یہ ریاست ہے جہاں وہ رہتی تھی. تو شبلی بہت گئے, بہت خوبصورت گاؤں. اب یہ ہے کہ احساس کی شدت ہے, اس میں کتنے مضامین مل گئے. ایک تو یہ کہ وہ خود لکھنؤ میں وہاں دارالعلوم ہے, ان کا بڑے اسکالر ہیں, عالم ہیں, ان کی وہاں مصروفیات ہیں. چاہتے ہیں کہ کبھی عطیہ بھی لکھنؤ آئے, یہ خواہش کی ہے. خود گئے ہیں وہاں تو دیکھا کہ کہاں شہر, کہاں اٹھتی ہوئی سڑاؤ, کہاں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر, کہاں بدبودار گلیاں, کہاں انڈیا. اس موقع پر انہوں نے ایک رنگ دیکھی, اور آپ دیکھیں اس میں ایک شیر میں انہوں نے یہ ساری داستان سنو دی. یعنی احساس نہیں ہے, احساس کو میں بیان کر دیا. کیا کہاں یہ لطف, یہ منظر, یہ سبزہ, یہ بہار, اتیجا تم کو یاد ہے لکھنؤ آئے تو کیوں؟ یعنی کہاں یہ لطف، یہ منظر، یہ سبزہ، یہ بہار؟ تو آپ ظاہر ہے کہ اس ایک طرف منظر کو بیان کیا انہوں نے کہ کیا چیز ہے وہ، اور اس کے بعد اپنے اس احساس کی شدت کو ایک مصرے سبو کے بیان کر، تو یہ ہے اصل میں جماری جاتی ہے ظاہر. اس وقت وہ زیر بحث نہیں، وہ ہم زیر بحث لائے نہیں. یعنی ایک چیز ادب کب بنتی ہے، قرآن ادب کا بھی بے مثل نمونہ ہے، وہ زیر بحث نہیں. تو ہم اس کی زبان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور زبان میں جو چیزیں کسی بھی کتاب میں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے. یعنی جب آپ بات بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر یہ شعر ہے کسی کا، تو مجھے بتانا پڑے گا نا آپ کو کہ عطیہ کون ہے، بتانا پڑے گا زنجیرہ کیا ہے، بتانا پڑے گا لکھنؤ کیا ہے، یہ بتانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر لکھنؤ کے معنی لغت میں نہیں ملے، عطیہ کا تعارف بھی ڈکشنری میں نہیں ملے. یہ بات تو واضح ہے نا. ایک پہلو ہے اس کا کہ شبلی نے اس احساس کے لیے سانچہ کیا تیار کیا، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ جگہوں کے نام آ گئے، کچھ اس کا پس منظر ہے. یہ چیزیں ہر جگہ دیر بہت آتی ہیں. یہ جتنی چیزیں ہیں یہ اصل میں کسی کلام کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، جب وہ ایک خاص دور میں سامنے آتا ہے، تو ان کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس دور کی تاریخ کو دیکھنا پڑتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اس سے واقع نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ خیال کر رہا ہو کہ عطیہ لانے میں چھوٹی بچی کا نام ہو، یہ ہو سکتا ہے. تو جب تک یہ بتایا نہیں جائے گا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یا یاد لکھنؤ اس میں کیا چیز مضمر ہے، یہ چیزیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ تنبیہ ہے، اشارہ ہے. تنبیہ یعنی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے ایک ادیب، اس کو تنبیہ کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح سے بعض اوقات وہ کسی چیز پر تائید کرتا ہے، یعنی بات کو سادگی سے نہیں بیان کرتا بلکہ چٹکی لیتے ہوئے گزر جاتا ہے، وہ کرنا ہے تو تائید کرتا ہے. اچھا، اسی طرح کسی چیز کو کنارے میں بیان کرتا ہے. کنارے میں بیان کرنے کی مطلب ایک مثال یہ ہے کہ مجھے آپ کو اس مہذب مجلس میں، ظاہر ہے کہ یہ شوربا کی مجلس ہے، تو اس میں زبیب کا شعر سمجھانا تھا. تو اس میں میں نے جو طریقہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ بات کو کنارے میں بیان کر، یعنی اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں استعمال کیا گیا جس پر کوئی مرغی بھی کر سکے، جانتے ہیں. تو یہ کسی چیز کو کرائے میں بیان کر دینا ہے، یہ کرایہ ہے، اشارہ کرتے ہیں آپ، یعنی ایسے گزر جاتے ہیں، وہ بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور آکل نہ اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ چیزیں ہیں ان کو سمجھ لیجیے. تو یہ بیان کیا گیا اس میں کہ اس کے ساتھ عرب کی اس تہذیب اور ثقافت کا بھی آئینہ دار ہے. اب یہ چیزیں جاننے کے لیے قرآن مجید میں بعض اوقات ان چیزوں کے حوالے آ جاتے ہیں، یعنی کوئی تہذیبی پس منظر کا جملہ آ گیا، ان کے توہمات ہیں ان کی طرف کوئی اشارہ کر دیا گیا، وہ کوئی عقیدہ رکھتے ہیں اس پر طنز تاریخ ہو گئی، یہ ہے نا یہ چیز. اب مثال کے طور پر یہ بات جو ہے یہ آج کے زمانے میں تو نہیں سمجھ میں آئے گی جو قرآن مجید نے کہی. بہت اچھی بات ہے، ان لوگوں کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر ان کی یہاں بیٹی پیدا ہو تو زندہ وجہ مسفدن ہوا کریم، چہرہ کھڑا ہو جاتا ہے اور دل گھٹ جاتا ہے. یعنی یہ عرب کی ثقافت کو جو آدمی جانتا ہے، وہاں عورتوں کی کیا حیثیت تھی، اس میں ہی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کیا بات قرآن مجید کہہ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ جب تک آپ نہیں جانتے تو آپ کلام کے بہت سے پہلوؤں سے واقف نہیں ہو سکتے. ان چیزوں کو جاننے کے لیے بھی سب سے بہترین مادہ کلام ہے، کیونکہ عربی شاعری کی نوعیت وہ نہیں ہے جو ہماری اردو شاعری. ہماری اردو شاعری کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ اصل میں ایران میں بیٹھ کر ہوتی، ہر شاعر گلو بلبل کی داستان کہہ رہا ہے. مجھے بلبل ہندوستان میں دیکھیے بھی بالکل، جس کو آپ بلبل کہتے ہو بلبل نہیں ہے. لیکن کیونکہ ہمارے سارے پیارے، ہماری ساری تنمی ہے وہ عجم سے ہو کے آئی ہیں، تو ہم بے تکلف ان کو استعمال کرتے ہیں. اور یہاں کا شاعر اپنی ثقافت، اپنی تہذیب اور اس کی اصطلاحات سے بہت کم اعتنا رکھتا ہے، لیکن عربی شاعری کا معاملہ یہ نہیں. وہ ان کی تہذیب اور ثقافت کے اندر سمجھتی ہوئی، ان کے حالات کیا ہیں، ان کا اتار و ہوا کیا ہے، ان کو زندگی میں کیا مسائل پیش آتے ہیں، ان کے تجارتی میلے کیسے منعقد ہوتے ہیں، اس میں شراب کی دکانیں کیسے سجائی جاتی ہیں، اس میں ان کے لاؤ والی رنگ کیا رویے اختیار کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کا شاعر بیان کرتا ہے. یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں کہیں کہیں ہم کو وہ چیزیں بھی مل جاتی ہیں جو قرآن مجید میں چاہیے. میں اس وقت صرف یعنی اس عبارت کو سمجھا رہا ہوں، اس کی میں مثالیں دوں گا. ابھی کے لیے بھی اس کلام کی بڑی اہمیت ہے. اہل عرب کی معاشرت کے بنیادی خصائص کیا تھے, یعنی ان کی جو معاشرت تھی اس کی بنیادی خصوصیات کیا تھی, کیسی تھی وہ معاشرت, کیا رہن سہن کا ہوتا, وہ کن چیزوں کو معروف اور کن چیزوں کو منکر قرار دیتے تھے, کیا چیزیں تھیں جو ان کے یہاں اچھی سمجھی جاتی, کن چیزوں کو وہ اپنی معاشرت میں اپنی تہذیب میں برا سمجھتے تھے, ان کے معاشرے میں خیر و شر کے معیارات کیا تھے, ان کے مذہب اور رسوم اور روایات کس نوعیت کے تھے, ان کا تمدن کن بنیادوں پر کھڑا تھا اور ان کے سماج کی تشکیل کن عناصر سے ہوئی تھی, ان کے سیاسی نظریات اور روز و شب میں ان کی دلچسپی اور مشاغل کیا تھا, وہ کیا ڈھول ڈنگروں کا ایک گلہ ہی ہے جنہیں اسلام نے اٹھایا اور جہاں رانی کے منصب پر فائر کر دیا, یا اپنی اس وحشت کے باوجود بعض ایسے اور صاف و خصائص کی حامل ایک قوم بھی تھے جن کی بنا پر قرآن جیسی کتاب نہیں دی گئی اور وہ خدا کی طرف سے پوری دنیا کے لیے شہادت حق کے منصب پر آئے. اس جملے میں ایک داستان سے کہا, یہ اصل میں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کی برتری واضح کرنے کے لیے عام طور پر اہل عرب کی تصویر انتہائی ناپسندیدہ الفاظ میں بنائی جاتی, یعنی یہ دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی عیب نہیں تھا, پانچوں عیب کرے گی اس سے بھی آگے سب ان میں موجود, اور ڈور ڈگروں کا ایک گلہ تھا جانوروں کا جس کو اسلام نے پکڑا کہیں سے کہیں پہنچا دیا. لیکن قرآن مجید کو اگر آپ دقت نظر کے ساتھ پڑھیں اور ان کی معاشرت کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال یہ نہیں, یہ صحیح ہے کہ ان میں بعض اخلاقی عیوب تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن خدا نے ان کو دنیا کی ہدایت کے لیے منتخب کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح کی کسی قوم کے لیے جو خطائط ہونے چاہیے وہ سب بتائے, یعنی ان کا مثبت پہلو عام طور پر نمایاں نہیں ہوا, اور یہ پہلو ہے کہ جو کسی سے معلوم ہوتا ہے, اور قرآن مجید پر پھر جہاں جہاں ان کے بارے میں کوئی بات کہی گئی ہے اس کو سمجھنے میں بھی اس سے بہت مدد دیتی. یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا صحیح جواب اسی کلام میں ملتا ہے, اور یہی جواب ہے جس کی روشنی میں قرآن مجید کے اشارات و تلمیحات, ان دونوں لفظوں کی میں وضاحت کر چکا ہوں, اور تائیدات و کنایات یہ بھی اوپر آ چکے ہیں, اپنے بے مثال ادبی حسن اور کمال معنویت کے ساتھ اس کے طلبہ اور محققین پر واضح ہوتے ہیں, یعنی قرآن کے طلبہ اور محققین پر واضح ہوتے ہیں. چنانچہ صرف زبانی کے معاملے میں نہیں, ان سب چیزوں کے لیے بھی قرآن کے طلبہ کو اس کلام کی مراجعت کرنی چاہیے, یعنی زبان کے ساتھ یہ چیزیں بھی ہیں جن کو جانے بغیر قرآن مجید کے بعض مقامات کا صحیح فہم ممکن نہیں ہوتا, اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو اس زبان کی یہ ذخیرے کو پڑھنا چاہیے, ان کی شاعری ان کی عادت, اس میں آپ کو ان کی تہذیب ملے گی, ان کی ثقافت ملے گی, ان کے خیر و شر کے معیارات کیا تھی یہ چیزیں ملیں گی, ان کے اٹھنے بیٹھنے رہن سہن کے آداب کیا تھے یہ چیزیں ملیں گی, کن چیزوں پر وہ بھڑک اٹھتے تھے, کن کو معمولی اہمیت دیتے تھے, کیا واردات گزر جائے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا, یہ سب آپ کو ایک کلام میں ہے. اس کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں قرآن مجید کو سامنے رکھ کر, دیکھیے یہ قرآن مجید کا مقام ہے. اگر آپ کو اس کا ایک پورا پس منظر معلوم نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں, اور اگر یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ اصلیہ قوم کے, یہ بھی پتا چل جائے گا یادیں لکھنؤ کی ماں کی, یعنی یہ اسی وقت معلوم ہو. تو میں نے یہ بات یہاں ختم کر دی ہے, اس کے بعد اب مجھے آپ کو جو کچھ بتانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب باتیں جو اس کے آخر میں کہی ہوئی, اور یہ بات کہ جو اس سارے کے سارے باب میں بڑے اشعار کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ قرآن کی زبان اس زبان سے مختلف ہے جو زبان ہم کو دور متوسط میں ملتی ہے یا پھر آج کل کے زمانے میں جو عربی لکھی جاتی ہے, یہ یہی بات ہم نے کہی ہے, یعنی مقدمہ یہ تھا کہ قرآن کی زبان عربی معنی ہے, یہ زبان وہ ہے جو ام القرآن مکہ میں اس کے دور جاہلیت میں بولی جاتی تھی, یہ زبان آپ کو یہاں سے ملے گی, یہاں سے ملے گی, یہاں سے ملے گی. اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد ایک آدمی یہ سوال کر سکتا ہے نا کہ عربی بولی جا رہی ہے, عربی لکھی جا رہی ہے, یہ زندہ زبان ہے, اس کے بڑے بڑے ادباء موجود ہیں, وہ کیا ایسا فرق ہے جو واقع ہو گیا ہے؟ تو مجھے آپ کو بھی بتانا ہے کہ وہ کیا فرق ہے جو واقع ہو گیا, یعنی اس میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی ہمت کرنی ہے, اور مجھے بھی ظاہر ہے کہ زبان کی بحث ہے اس کو بیان کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس کو سہل بنا سکوں. میں اس کی کچھ مثالیں دوں گا, یعنی یہ بتاؤں گا کہ وہ کیا فرق ہے. اس سے پہلے میں نے واضح کر دیا کہ قرآن کا ادب ابھی دیر بیٹھ نہیں, قرآن کا ادب بھی ایک اور چیز ہے, زبان صرف زبان, زبان میں وہ کیا چیزیں, یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وہ خصائص بیان کیے جائے ایک ایک کر کے بیان کیے جائے تو کئی نشستیں اس کی لیے جائیں, یعنی خصائص کی بھی دو نوعیتیں ہیں, ایک وہ خصوصیات ہیں جو عربی نہ جاننے والے لوگوں کو بھی کسی حد تک سمجھائی جا سکتی اور وہ نمایاں خصوصیات ان کا اثر غیر معمولی پڑتا ہے, ان سے بات کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. ایک وہ خصوصیات ہے, ایک وہ خصوصیات ہے کہ ان کا تعلق جملوں کے دروبست, ان کی بندش, ان کی لطافت, ان کے حسن سے, یعنی دونوں طرح کی چیزیں. تو دوسری طرح کی چیزوں کو ظاہر ہے کہ عربی زبان سے ایک واقف آدمی کے لیے اس درجے میں اپریشیٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور ان کو اگر بیان کیا جائے جس طرح میں نے عرض کیا ہے تو اس میں کئی نشست سکتا ہے. تو میں آپ کو وہ چیزیں خاص طور پر بتاؤں گا جو غیر معمولی طور پر فرق پیدا کرتے ہیں, یعنی زبان کے سانچے میں بعض ایسے مسئلے ہیں کہ جن کا اگر صحیح ادراک نہ ہو آدمی کو, اس کو صحیح طریقے سے اپریشیٹ نہ کرے, ان کو نہ سمجھتا ہو, ان کا ذوق آشنا نہ ہو, تو پھر وہ قرآن مجید کچھ کہہ رہا ہوگا وہ بھی کہہ رہا ہوگا, یعنی صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی. اور جہاں صورتحال یہ پیدا ہو جائے تو پھر تو آپ مانیں گے نا اس مقدمے کو کہ یہ زبان اور ہے اور وہ زبان اور ہے. اس زبان کا اگر صحیح علم آدمی کو نہ ہو تو اس سے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, کیسی کیسی چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دوسری جگہ پر چلی جاتی ہیں. تو مجھے اس کی مثالیں دیکھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے پہلے کہ اس میدان میں اتروں, اور ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ ایک دو نشستیں اس کی نظر کرنی پڑے, اب تک جو کچھ میں نے کہا اس کے بارے میں کوئی چیز ابھی واضح نہیں ہوئی, کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. اس لیے کہ جب میں مثالوں میں جاؤں گا اور اس کے بعد آپ نے بغل کے پوچھا کہ اچھا عربی زبان میں ہے تو میری مشکل ابھی اس پر کوئی گفتگو کرنی ہے تو میں اس موقع دے رہا ہوں, اگر وقت بچا تو آج ہی شروع کر دوں گا, اور نہ بچا تو پھر ان شاء اللہ. سر میرا کہا جاتا ہے کہ آپ پڑھی لیں گے, چلیے میں کو پڑھ دیتا ہوں, پہلے بتا دیتا ہوں کیا مسئلہ تھا. اس زمانے میں مشہور مستشرق ڈی ایس مارجن نے اپنے مضمون اصول الشعر العربی سے کلام جاہلیت کے پورے ذخیرے کو ناقابل اعتبار قرار دینے کی جس مہم کا آغاز کیا تھا, اور جو ڈاکٹر طه حسین کی فلسفہ الجاہلی میں اپنی انتہا تک پہنچی, اس سے افسوس ہے کہ بعض دوسرے مسلمان علماء بھی متاثر ہوئے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود مستشرقین ہی میں سے چار جیمز دیال اور بروکلمان جیسے اہل علم نے اس نقطۂ نظر کی تردید اس مدلل طریقے سے کر دی ہے کہ اب کم سے کم علم کی دنیا میں اس کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. یہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں مسلمانوں کے تمام ماخذ چینج, قرآن مجید کے بارے میں بھی اس وقت اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بڑے بڑے محققین نے مستشرقین میں اورینٹلسٹ میں سے ایسی کتابیں لکھی کہ جس میں قرآن کے استعمال کو چینج کیا. یہ بات کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے اب تک ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے, تو اس کو انہوں نے چینج کیا, اور ظاہر ہے کہ اس پر اپنی رائے دی. اسی طرح کا معاملہ جاہلی کلام کے بارے میں بھی اس زمانے میں پیش آ گیا, اس صدی میں پیش آ گیا. یعنی بعض لوگوں نے اس کے استناد کو بھی, استناد سمجھتے ہیں نا جب مستند ہونا, اس کو چینج کیا, اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے کچھ دلائل دیے. ہمارے محققین میں سے ڈاکٹر طه حسین یہ بھی اس سے متاثر ہوئے. ان کی جو کتاب اس موضوع پر ہے وہ فی الادب الجاہلی, کیونکہ وہ بڑے غیر معمولی ادیب, بڑی اچھی زبان لکھتے ہیں, یعنی ایسی عمدہ زبان لکھتے ہیں کہ آدمی پڑھے اور بدتر بن جائے. تو انہوں نے جب اس کو موضوع بنایا تو بہت لوگ متاثر ہوئے, اور ایک پوری کی پوری تحریک اس سے اٹھی. لیکن جیسے اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ ہیں تو اس سے جواب دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ اس کا بیان ہے ساری تحریک کا. فی الادب الجاہلی ملتی ہے, آپ جو لوگ اس کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں, ہمارے سب لائبریریوں میں موجود ہے. تو اس میں انہوں نے عمر القیس کے لبید کے قصائد کو چیلنج کیا, اور یہ کہا کہ یہ کچھ بھی زبان ہے یا ادب ہے یہ اس زمانے کا نہیں ہو سکتا. اس میں جو بنیادی دلیل تھی ان کی وہ یہ تھی کہ اس کی زبان قرآن کے انتہائی قریب, یعنی قرآن کی زبان میں اور ان قصائد کی زبان میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. زبان سے بہتر, یعنی موضوع مدعا ادب دیتا ہے بہت قریب ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, کیونکہ ان شعرا میں سے مکے کے لوگ نہیں. تو آپ ظاہر ہے کہ جن جن علاقوں کے وہ ہے اس کا اس نے ذکر اور بڑے تحقیقی انداز میں بہت کم بات کام کیا کہ ان علاقوں کی زبان کیا. یہ پوری کی پوری کتاب بات ہے. اس پر محققین نے بہت کچھ تنقید کی. وہ تنقید ظاہر ہے کہ پورا موضوع ہے, اگر کوئی صاحب آپ میں دلچسپی رکھتے ہو تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور اٹھائے ہوئے سوالات کے جواب دیا جا سکتے ہیں. بڑی بنیادی بات جو اس کو انہوں نے فراموش کر دیا, اور جو دنیا کی تمام زبانوں میں ایسی محسوس ہوتی ہے. اور وہ چیز یہ ہے کہ جب کسی جگہ کسی زبان کا کوئی مرکز قائم ہو جاتا ہے اور زبان اس میں بالکل ایک معیار پر سمجھی جاتی ہے, تو اصل میں گرد و پیش کے علاقوں میں لوگ ہی زبان لکھتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی ہمارے یہاں اچھے لکھنے والے لوگ ہیں, وہ لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ دلی میں اس لفظ کو کیسے بولا جاتا ہے, لکھنؤ میں اس لفظ کو کیسے بولا جاتا ہے. یعنی زبان کا جب ایک معیار قرار پایا جاتا ہے, تو چونکہ یہ عرب کے شعرا عام طور پر وہیں آ کے بازاروں میں اپنے قصیدے پڑھتے تھے, تو ایک زبان کو ہے دنیا میں ہر جگہ لوگ کی زبان ہوتی, آپ بازاروں کی زبان بول رہے ہوتے ہیں, وہی آ گئی. یعنی میں آپ کہہ کروں کہ طاہر حسین جو زبان لکھتے ہیں وہ فصیح عربی, میں خود طاہر حسین کی مثال دیتا ہوں. طاہر حسین کی جو زبان ہے وہ فصیح عربی, بہت خوبصورت زبان لکھتے ہیں. طاہر حسین کی وہ کتاب پڑھنے میں مجھ کو کوئی دقت نہیں ہو, میں اس کو بے تکلف پڑھوں گی, لیکن طاہر حسین کسی اپنے دوست سے میرے سامنے بات کرنے لگے تو ہو سکتا ہے کہ میں 2% بھی بتا سکوں, کیونکہ جب وہ بولتے ہیں تو اصل میں وہ مصر کی دارجہ زبان بولنا شروع کرتے ہیں. لکھتے وقت صورتحال بالکل اور ہوتی ہے. آپ کہیں عرب میں چلے جائیں, اس وقت چلے جائیں, میں مالی کتاب نہیں دیتا, اس وقت چلے جائیں, لکھنے کی زبان ایک معیار پر موجود ہے, ادبی زبان وہ اسی معیار پر لکھی جاتی ہے, اسی پر اپریشیٹ ہوتی ہے, اسی پر ان کو معیار دیا جاتا ہے. لیکن جو زبان لوگ بول رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کی زبان بول رہے ہیں, مصری ہیں تو ان کے زبان سے ہو سکتا ہے کہ سارا زور لگانے کے بعد بھی جھیم نہ نکل سکے, حاجی ان کے یہاں گگی ہو جھیم نہیں بول سکتا, گاپ بول سکتا, جمال عبد اللہ سر جمال عبد اللہ سر. مختلف زبانوں میں بہت سے مسائل, عام بول چال کی زبان میں بعض بات. ہمارے ایک بنگالی دوست ہوتے تھے اور ہمارے ایک اور دوست تھے یہاں پہ, ان کا نام عبد الجلیل تھا, راؤ عبد الجلیل. تو راؤ عبد الجلیل صاحب میرے پاس کیا فرما تھا, یہ 1970 کی بات ہے, وہ بنگالی دوست تھا, بدل کے لوگوں میں تھے. تو کبھی میرے پاس آتے اور آپ کو بہت نکالتے ہیں, بھائی دلیل کہاں ہے, کیا کر سکتا ہے. ان کو یہ کیسے سمجھایا جائے کہ آپ نے کیا کر دیا, شاعری تو ترین زبانوں کی جتنی بھی ہوتی ہے, جب یہ طواف کا دور نہیں ہوا تو عام طور پر لوگ یاد کر لیتے ہیں, ہمارے یہاں بھی ہے. اب میں نے آپ کو بہت سے اشعار سنائے تو یاد ہو جاتے ہیں, لیکن نثر, یعنی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ مجھے یوسفی کی نثر بہت پسند ہے, اور یہاں بہت سے لوگوں کو پسند ہے, ذرا ان کو بلائیے اور بلا کر کہیے کہ ایک پیراگراف سنائے اشعار, جس نے کہیے سنائے. شعر کی خوبی یہی ہے کہ وہ اصل میں زبانی یاد ہو جاتا ہے, انہیں الفاظ میں روایت ہوتا ہے, اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے زبان کی اشعار. نثر کیسی آنا ہو, وہ تو کتاب ہوگی, پھر وہاں سے نقل کر کے آپ اس سے اشعار کریں.
جو
یہ بات, یہ میں نے اسی کی مثال دی آپ کو کہ جس پر کسی زبان کا ایک خاص اعلیٰ معیار قرار پایا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد شاعری کی بھی دو اقسام موجود پائی جاتی ہے. ایک وہ شعرا ہوتے ہیں کہ جو بالکل مقامی زبان میں شاعری کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت بھی آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے اپنے علاقوں کی زبان میں شاعری کر رہے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوں گے مثلا علامہ اقبال, یعنی رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے نا کہ میں نے ان سے ملنے کی آیا, ظاہر ہے کہ میں نے ان کی شاعری پڑھی تھی, ان کی زبان دیکھی تھی, ان کا ادب دیکھا تھا, اور جب میں ان کے یہاں آیا اور انہوں نے جیسی خوشی و غریب پنجابی بولی اور جیسے قلم کا طلب قلم کیا, پھر اس کو مدد کر مجھے مدد بولا, تو بڑی افسوسناک صورت کے اندر جیسے وہ کلٹ میں رہتے تھے ویسے ہی بولتے تھے. اس طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو علامہ اقبال نے زبان میں الیکشن لڑا تھا کہیں لاہور, اور ظاہر ہے کہ الیکشن جب انہوں نے لڑا تو اس میں لڑکے وڑکے ان کی مہم چلا رہے تھے اور باقی لوگوں کے پاس بہت سرمایہ تھا, تو انہوں نے اس میں ایک نظم لکھی جو مقابلے میں لڑنا تھا کہ کوئی آدمی اس سے کوئی تاہیر نہ محسوس کرے, وہ آئی تھی جو مقابلے میں لڑ رہے تھے. نام اقبال ایک پنجابی کی نظم لگی کہ پنڈی میں بھی پہ گیا کیڑا ہو بھی جو ترکاری تھرٹی نمبر تاری, آپ باہر رہتے ہیں باغی تاری, یعنی یہ انہوں نے نظم لکھ کے بچوں کو دے دی, چلو ٹھیک ہے پڑھو, یہ الیکشن کی مہم چل رہی ہے. اس وجہ سے دونوں طرح کی شاعری موجود ہے, یہ جن شعرا کا کلام پھر لوگوں کی زبان پر آ گیا اور وہ منتقل ہوا, وہ لوگ تھے کہ اصل میں قریش کی چٹھانی زبان میں شاعری کر رہے, ان کے ہاں آگے پڑھتے تھے اور یہاں وہ اپنی اگر مقامی زبان سے شعر پڑھتے تو کون آدمی داد دینے کے لیے ان کو تیار ہوتا ہے؟ ایسے ہی دنیا بھر میں ہوتا ہے. یعنی یہاں صورت حال یہ ہے کہ کرم آباد کا ہماری دفعہ لکھا اور ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب اودھ کے اور لکھنؤ کے اور دلی کے لوگ جو تھے وہ اپنی زبان کی تفریح ان سے کرتے تھے. کہنے کو تو وزیر آباد کے پاس ایک چھوٹا سا کرتا ہے جب پیدا ہوا, لیکن آدمی نے زبان سیکھی پھر اس کے اندر اس کو ایک خاص مقام حاصل ہوا اور پھر ظاہر ہے کہ اس نے اس زبان میں شاعری کی. تو ہمارے یہاں اس کی بالکل سامنے نقص مثال موجود. یہی معاملہ خود اس وقت کی عربی شاعری کا بھی بہت سے شعرا ہے. کبھی آپ کو موقع ملے گا, آپ کو کہاں موقع ملے گا, آپ تو ہم نے نئی تحریک پیداوار ہے. کبھی حضوری باغ میں آپ چلے گئے اثر کے وقت بادشاہ مسجد کے سامنے, تو وہاں آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے بیٹھے ہوئے جو اندرون شہر کے شعرا ہے, وہ بھی ایک شاعری کرتے ہیں. وہ اصل میں وہاں کی فضا میں داد بھی وصول کرتے ہیں اور اس میں دادے سہن بھی دیتے ہیں, لیکن ان کی شاعری پھر اس سے اوپر نہیں ہوتی. اور اسی طریقے سے وہ اس اصطلاح کے درجے میں گری جاتے. اس کے برعکس اسی لاہور میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اردو زبان کے مسلمہ شاعر سمجھے جاتے ہیں. یہ ہر زبان میں, یعنی دنیا کی ہر زبان میں, انگریزی میں بھی ایسی ہوتا ہے. انگریزی زبان کے بھی بے شمار لہجے ہیں کہ جو مقامی طور پر ہیں. ہمارے ڈاکٹر خالد رئیس صاحب پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ ویلز میں لوگ انگریزی نہیں بولتے, معلوم ہوا انگریزی بولتے. اس لیے کہ وہاں کی اپنی مقامی زبان, اس کا اپنا مقامی لفظ ہے. مجھے خود اپنا تجربہ یاد ہے, یہاں پر ایک سمیر عبد الرحیم ہوتے تھے, انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کا عربی میں ترجمہ کیا ہے, بڑے اچھے لکھنے والے لوگوں میں سے تھے. یہاں انہوں نے اردو میں پی ایچ ڈی کی اور خاص طور پر اقبال ہی بہت زیادہ کام کیا. میرے سب کی بہت دوست تھی, یہ سن 75-76 کا. وہ ان کے استاد محمود شلبی بھی ان دنوں ہی ہوں. تو یہ لوگ اکثر میرے ہاتھ آتے تھے اور ملتے تھے. ایک دن میں ان کے ساتھ گاڑی میں جا رہا تھا, اس میں یہ ہوا تو گفتگو کر رہے تھے اور وہ ظاہر ہے کہ لحاظ کر کے میرا پتی ابھی بولتے تھے, جو زبان لکھی جاتی ہے وہی زبان بولتے تھے. تو میں اترا کوئی چیز لینے کے لیے, جب میں واپس آیا تو آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون سی زبان بول رہے ہیں؟ وہ بھی عربی, لیکن اس عربی کا کوئی سڑتا نہیں, یعنی وہ ان کی دار جانے وقت بازاروں بولی جاتی ہے. وہ ایک زبان وہ بولتے تھے جو ایسے موقع پر بولی جاتی ہے کہ جب آپ کسی سائنر سے گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی لیکچر دے رہے ہیں. میں نے خود عرب سے دیکھا حج کے موقع کے اوپر. پہلی مرتبہ جب میں حج کے لیے گیا تو وہاں حرم کے سامنے کی لائبریری اس زمانے میں ہوا کرتی تھی, اب تو ختم ہو گئی. وہاں ان کے بڑے علماء 17-18 علماء تھے, ان کے روزانہ لیکچر تھے اثر کے بعد. تو وہ جو زبان بولتے تھے وہ بالکل صحیح زبان. لیکن وہی عالم جب اسٹیج سے اترتا تھا اور اپنے کسی شاگرد سے گفتگو کر رہا ہوتا تھا تو یونانی ہو جاتا. ایک ہی وقت میں لوگ یہ دونوں زبانیں بولتے تھے. ہم لوگوں کو اس کا تجربہ اس لیے زیادہ نہیں ہوتا کہ ہماری اردو زبان یہ در حقیقت ابھی تک بولنے میں بھی مصنوعی زبان ہے. یعنی ایسا نہیں کہ یہ ہمارے عام لوگوں کی زبان بن گئی, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہفتے کے بعد اگر عام لوگ اس کو بولنے لگ جائیں گے تو یہاں بھی دو زبانیں میں جڑ جائیں گے, ایک لکھنے کی فصیح زبان اور ایک جس کو لوگا تارجا کہتے ہیں, گلی بازار میں بولنے کی زبان. تو لوگ جب دیکھتے ہیں یا سنجیدہ بات کرتے ہیں یا شاعری کرتے ہیں یا اعلیٰ ادب تخلیق کرتے ہیں تو وہ اس خیال سے کہ ہماری بات ہر جگہ سنی جائے پڑی جائے دوسری زبان. ہم سب ایسے ہیں, یعنی اس میں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی مجلس پہ جاتے ہیں تو ایک لباس پہن دیتے ہیں, گھر میں جا کے سب سے پہلے اتار کے ایک دوسرے کو زبان ذریعہ اظہار ہے. تہذیب و ثقافت اس احساس کی شدت کو پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, یعنی زبان کے سانچے ہی ادب کا اظہار ہوگا نا. یہ زبان تو ہر حال میں ذہن رہتا ہے. یہ بحث بڑی لمبی ہو جائے گی. مختصر بتا دوں, یہی بات یہ ہے کہ جس وقت ہم زندگی شروع کرتے ہیں تو اس زندگی میں ہمارے بے شمار عوامل اثر انداز ہوتے ہیں ہماری شخصیت پر. میں خود, میرا پس منظر, میرا ماحول, میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں کی آب و ہوا, اس کی تاریخ, یہ ساری چیزیں مل کر کچھ چیزوں کو پیدا کرتی ہیں. ان میں سے میری زبان ہے, میرا لب و لہجہ ہے, میرا لباس ہے, میرے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ ہے, میرے مہمانوں کے استقبال کرنے کا طریقہ ہے, میرے ڈرائنگ روم کی وضع کرتا ہے, میرے سونے کی جگہ ہے, میری مجلس ہے, میرا تہوار ہے, یہ ساری چیزوں سے وجود میں آتی ہیں. ان کے مجموعے کے اوپر تہذیب و ثقافت کا لفظ ہوتا ہے. یعنی یہ جو کچھ ہے اس کو آپ کلچر سے یا تہذیب اور ثقافت سے تعبیر کرتے ہیں. تو بحثیت مجموعی اثر میں یہ کم بیش سمجھ لیجیے کہ کلچر کے لفظ کا مل کر ترجمہ بنتے ہیں, اور اگر آپ بالکل لفظ کا فرق سمجھنا چاہیں تو ثقافت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل سیدھا کر دینا, یعنی چیز جب اپنے انتشار سے نکل کر ایک بالکل راستے پر پڑھ کر قاعدے میں آ جاتی, یعنی آپ دیکھیے نا ہمارے بسنت بنائی جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے پہلے بلے میں تو یہی ہوا ہونا کہ شاید صاحب اٹھنے والا اٹھ کے کہا بھائی سر ٹھیک ہے ایک گڈی بناتے اڑا دیتے, لیکن اب اس کی آداب مقرر ہو رہے ہیں, دن طے ہو رہے ہیں, آواز کتنی نکلنی, ہنگامہ کتنا کرنا ہے, جھاپڑ کیسا لینا ہے لوٹنے کے لیے, یعنی یہ ساری چیزیں جو کیا نہیں ہوئے, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب گویا ثقافت میں وہ تبدیل ہو جائے, ایک چیز سیدھی ہو کے قاعدے میں آ گئی, سیدھی ہو کے قاعدے سے آپ مذہبی مقام مراد نہ لیجیے کہ بڑی پاکیزہ ہو گئی بہت اچھی ہو گئی, یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک منتشر جگہ سے اٹھی, بھائی پتا تو دیکھیے نا گلی پائے گلی, آپ کرکٹ کی مثال لے رہے ہیں کہ ایک آدمی اٹھتا اٹھتا ایک بندہ آپ میں پکڑا ادھر مار دیا ادھر مار دیا آپ کا ہیرا توڑ دیا آپ گھر میں کوئی پودا ہوگا جڑ, یہی ہوتا ہے عام طور پر, لیکن اس کے بعد یہی گلی ڈنڈا یہی اس طرح کی چیزیں ملتے ملتے ایک باقاعدہ کھیل بن گئی. اب کیا ہوا, یہ ہوا کہ بلے اور گیند دونوں کے اختلاط سے جو چیز وجود میں آ رہی ہے اس کی آپ نے تہذیب کر دی, اب وہ ایک مرتب کھیل ہے, اس کے قاعدے ہیں ضابطے ہیں, تو اس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ سیدھی ہو گئی قاعدے میں آ گئی. اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو کرکٹ کا کھیل پسند ہو جائے آپ سب, لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ایک جگہ وہ ہے کہ جہاں وہ منتشر ٹرلے والی ہے, اور ایک وہ جگہ ہے جہاں وہ ایک باقاعدہ کھیل بن گیا ہے, کبھی کھیل کے دیکھا گلی میں. اچھا اس کے بعد بھی دونوں چیزوں کی یوگیا کی جاتی, یعنی کھیل پہلے مرحلے میں اس جگہ سے اٹھتا ہے اور تہذیب اس کی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد جب اس کی تہذیب ہو جاتی ہے تو پھر وہاں سے کچھ چیزوں کو لے کر پھر غیر محدود انداز میں کھیلا جاتا ہے, یعنی یہ دونوں کام ہوتے رہتے ہیں. تو میں نے ایک کھیل کی مثال سے آپ کو اس سے سمجھایا کہ تہواروں میں کھیل میں یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے, یہ سب کچھ کم تہذیب و ثقافت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ عربی لٹریچر پر ہے, کتاب کا پورا نام تو اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, لیکن عربی ادب کی تنقید کم و بیش یہی ہوگی.
یہ تو ٹھیک ہے کہ دوسری زبان ایک معیار پہ شاعری ہوتی ہے کسی بھی زبان میں, لیکن کبھی بھی اہل زبان جو ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کرتے یا اپریشیٹ نہیں کرتے, جس طرح ہندوستان کی فارسی شاعری ہے اس کو ایران کس طرح نہیں اپریشیٹ کرتے, تو وہاں جو جاہلی ادب کی شاعری ہے وہ کیا اسی جگہ پہ اپریشیٹ ہوتی ہے, اور بعض جگہوں پہ زبان میں اپنی ہی علاقائی زبان کے مسائل ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں.
نہیں, یہ دو الگ الگ چیزیں, ایک چیز یہ ہے کہ فارسی زبان میں ہندوستان کا ایک آدمی شاعری کرتا ہے, انگریزی زبان میں پاکستان کا ایک آدمی شاعری کرتا ہے, انگریزی زبان پاکستان میں عام بول چال میں ہے ہی نہیں, یا اسی طرح فارسی زبان نہیں ہے, تو یہاں تو اصل میں کتابی زبان ہوتی ہے جس میں وہ شاعری کرتا ہے, عام طور پر اہل زبان کم ہی گال ڈالتے ہیں. اس طرح کی ایک چیز ہے, ایک ہی زبان کے مختلف لہجے, یعنی ہماری اردو ہے وہ دلی میں بولی جا رہی ہے, لکھنؤ میں بولی جا رہی ہے, وہ یو پی کے دیہات میں بولی جا رہی ہے, ایک ہی زبان ہوتی ہے, لیکن اس میں اعلیٰ زبان بھی ہوتی ہے, کلاسیکل زبان بھی ہوتی ہے, اور اس میں دوسری زبان بھی ہوتی ہے. اس میں تو جو آدمی بھی آگے بڑھنا چاہتا ہے نا یو پی میں, میرے استاد مولانا نیاز الدین اسلامی اردو زبان کے بہت اعلیٰ اسلام میں ہیں, بہت اچھی زبان میں لکھی ہے, ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر میں اپنے گاؤں کی تم کو زبان سناؤں تو تم لوگ مجھ سے ملنا چھوڑو, اب وہ بھی اردو ہی لیکن وہ دیہاتی اردو, تو یہ فرق,
لیکن اس میں غلطیاں تو بہرحال ہوتی ہیں, جس طرح فیض احمد شاعر نے کہہ دیا کہ مجھ سے پہلی کی محبت میرے محبوب نہ مانگ, مانگ کا جو درد ہے وہ بھی تو
اس کو الگ کر لیتے ہیں, زبان کے محققین ان چیزوں کو الگ کر لیتے ہیں. دیکھیے بات یہ, غالب بڑا شاعر ہے, زبان کی غلطی, اقبال بڑا شاعر ہے, زبان کی غلطی وہ بھی اصل میں معیارات کرتے ہیں, اقبال کا بڑا مشہور ہے اسی خطا سے عطاب ملوک ہے مجھ پر کے جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے, اردو زبان کو جو بھی جانتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, اسی خطا پہ عطاب ملوک ہونا چاہیے, یعنی اردو زبان کے اچھے جاننے والے جو ہیں وہ اس موقع کو اگر سے نہیں پہ بولیں گے, یہ غلطی, یعنی کوئی توجہ نہیں ہوتی, ظاہر ہے کہ اس طرح کی غلطی بڑے سے بڑے آدمی ہوتے ہیں. غالب کو الفاظ کے دربت بندش حسن کا بڑا خیال رہتا ہے, اس کی بہت مشہور غزل ہے اور بڑی خوبصورت غزل ہے, لہو کیا ہے گفتگو کیا ہے, آپ لوگوں میں پڑھی ہوگی, اب اس میں ایک نظر ہے قریب سے ہو جو اب راگ کوئی قریب سے تو ذرا بول ہی نہیں کرتا یعنی کیسی منافرت پیدا ہوتی تو بڑے سے بڑے آدمی سے قریب سے اس کو مٹنے کے شروع میں غالب جیسے شاعر کو نہیں لانا چاہیے لیکن یہ غلطیاں حشر اقبال کا وہ آخر میں دیکھیے آپ بارے دل کے آخر میں ہے نا خچر اور شیر جس نام کا عنوان ہے دو شیر ہے تو اس میں شیر خچر سے پوچھتا ہے کہ کون ہے تیرے ابوجہل کس قبیلے سے ہے تو وہ جواب میں خچر کہتا ہے کہ میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور وہ سبار افطار شاہی استعمال کیا ہو تو اب ظاہر کہ اردو زبان کا ہر محقق جانتا ہے عالم جانتا ہے اچھی بولنے والا جانتا ہے کہ لفظ ہے استبل لیکن اقبال نے اس کو پنجابی تلفظ میں استبل باندھ دی یعنی صحیح تلفظ نہیں بنا اس کے یہ غلطی ہو گئی ایسی غلطی بڑے سے بڑے آدمی ہو جاتی سوریا سے زمین پر آتما نے ہم کو دے مارا یہ اردو مارا نہیں ہے دے مارا کیسی ہوتی مانو سے بھٹی میں بیٹھ لیتا ہے لیکن بھارت کو اپنے موضوع اور مدعا کے لحاظ سے غلطی ہونا کوئی چیز نہیں غلطی تو انہوں نے کہہ کے ہم ہی ہو جائے لیکن وہ جان نہیں جاتی میری مانتی
استدلال سے کس طرح کیا جائے
یعنی جس طریقے سے اچھے اور برے شعر میں فرق کرتے ہیں میں نے ابھی آپ کو اقبال کے شعر سنا ہے نا تو یہ سارا کام بھی محققین کرتے رہتے ہیں الگ الگ کرتے رہتے ہیں یعنی اب اقبال کی ان تین چار غلطیوں کو بنیاد بنا کے آپ اس کی شاعری کو تھوڑا نہیں کرتے یعنی اس طرح کے لوگوں کے یہاں تو دو چار پانچ غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ غالب سے بھی ہو گئی میر سے بھی ہو گئی میر کا کبھی اٹھا کے دیکھیں آپ یعنی کیسا شاعر ہے اور کس غضب کے شعر کہتا ہے لیکن دیوان اٹھا کے دیکھیں یعنی آپ لوگوں نے ظاہر ہے کہ مرق کا ادب میں کہیں وہ پڑی ہوگی نا وہی میر ان نیم بال آنکھوں میں ساری بستی شراب کی تھی لیکن کبھی اٹھا کے دیکھیں ایسے ایسے مختلف شعر ہے کہ آپ کسی مذہب مجلس میں پڑھ لیں اور وہ کوئی پسند بھی نہیں دیوان کا میر کے ستر رشتہ مشہور ہے میں ایک مطلب ہے میں نے ستر ہی مشکلیں تلاش کر لیکن بار ویسا ہے تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں ان کو الگ الگ کرتے رہتے ہیں جی اور کوئی سوال
جو گرامر بھیجنے کی جا رہی ہوتی ہے ایک لینگویج کی تو شاعری سے جو آپ ٹرائی کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پوز جو اصل سے آپ کریں گے
ایسا یعنی اگر کوئی شاعری جو ہے وہ زبان کے ان قواعد کے مطابق نہیں ہے تو وہ پس شاعری کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں ہمیں معلوم ہے کہ شعرا کو اس کی اجازت دی جاتی ہے جیسے شاعری میں یہاں کو یہاں باندھ دیا جائے گا وہاں کو وہاں باندھ دیا جائے گا باندھ دیا جائے گا مراد آپ جانے لیں کہ شاعروں کے پاس وہ خچر ہوتا ہے اس کو باندھ میں یہ محاورہ ہے یعنی شعر میں کسی لفظ کو لانے کے لیے بولا جاتا ہے نہیں وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس میں آرڈر بدلا ہوتا ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ معلوم نہ ہو زبان بولی بھی جاری ہوتی ہے نا اس کے ساتھ اور اس میں شاعری ہو رہی ہے اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں زبان میں کوئی استشار کیا نہیں جاتا جن میں آرڈر تبدیل ہوئے ہو یعنی میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہے جو کچھ ہم نے قرآن کے بارے میں بیان کیا ہے اصل میں شیکسپیئر کا مطالعہ کیا جائے گا تو اس میں بھی یہی اصول ہوگا یہ پہلے متعین کیا جائے گا کہ شیکسپیئر نے انگریزی لکھی یہ بتایا جائے گا کس دور کی لکھی یعنی ابھی بھی آپ آکسفورڈ ڈکشنری یا کوئی بڑی انگریزی زبان کا لغت اٹھا کے دیکھیں تو وہ آپ کو ایک لفظ کے بارے میں یہ بتائیں گے کہ یہ شیکسپیئر نے اس میں ایسا بولا جائے گا ملٹن نے اس کو اس طرح استعمال کیا اور موجودہ زمانے میں اس طرح بولا جائے گا یہ بحث ہر زبان میں ہوتی ہماری زبان میں بھی ہوتی اردو زبان کی کوئی آپ لغت اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی آپ کو یہ ساری بحثیں ملیں گی یہ سب اس دور میں اتنا بولا جاتا تھا قرآن اس کو اس طرح استعمال کیا ہے اور ہمارے آپ زبان میں یہ کچھ ڈکشنریز ہوتی ہیں جو عام استعمال کے لیے مرتب کر دی جاتی ہیں جیسے آپ کاغذ سے فروز الغات لے کے آ جاتے ہیں یہ کچھ ڈکشنریز ہیں کسی زبان جن کا میں نے یہاں حوالہ دیا ہے ان کے اندر مارکر کی بحث ہوتی ہے لفظ کس طرح بولا جاتا ہے کیسے کیا جاتا ہے جیسے مثلا دور لغات یا فرنگی آستیوں کو اٹھائیں تو اردو زبان کی ان لغات میں آپ کو مارکر کی بحث ملے وہاں وہ بحث اٹھائیں گے کہ یہ لفظ جو ہے اس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے کس طریقے اور یہ بحث کہاں کرنی پڑتی ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ 90-95% زبان اجماع اور توافق سے نقل ہو رہی ہوتی ہے زندہ زبان یعنی اس کے لیے کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی بہت تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ تحقیق کرنا پڑتی ہے. قرآن مجید میں بھی ایسا ہی ہے اور باقی لوگوں کی اسی طرح نہیں آپ نے رام کی بات کو ٹھیک طرح پڑھا نہیں. یعنی میں نے جو بات رد کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہم شروع یہ سب سے مستشقین سے ہوئی. طہٰ حسین بھی انہیں سے بتاتے ہوئے اور انہوں نے لکھا اور پھر اس کے بعد مستشقین ہی نے ان کے استدلال کے اوپر تنقید کر کے اس کو بنیاد سے ختم کیا. یہ بات ہے ضرورت نہیں تھی اتنی مزے کا کئی بات تھی کیونکہ تردید ضرورت یعنی ایسی بات تھی جس کے بارے میں کوئی بحث آپ یعنی موضوع بناؤں گا اس کتاب کو تو آپ بھی محسوس کریں کہ بالکل کامن سینس کے خلاف ہوگی. تو ایسا نہیں کہ انہوں نے بنایا, انہوں نے بھی بنایا, بہت کتابیں لکھی اس زمانے کو دبار اس کو رد کیا دوسرے لوگوں سے. ایک دور ایسا ہوتا ہے قرآن مجید کے بارے میں اب بھی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جن میں یہ لکھا جاتا ہے لیکن وہ ایسی مزے کا خیز چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ علم کی دنیا میں کبھی باہر لکھا آئی کبھی ہوتا رہتا ہے. جیسے ہمارے نماز میرے پاس آ گئی تو کہنے والے نے کہہ دیا, ایک دو بارے میں تین دو والے تھے کہ کب تھے. تو یہ چیزیں اب بھی چلی جاتی.
اور کچھ سوال
اصل میں جو کلاسیکل دور ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے. یعنی کسی زبان کے مختلف ادوار پر اس کا اطلاق ہو سکتا تھا. عربی جاہلی کا کلاسیکی دور ہم نہیں لوٹا سکتے. دور متوسط کا اپنا ایک کلاسیکل لٹریچر ہے, اسی طرح موجودہ زمانے کا بھی ایک کلاسیکل
لٹریچر.
ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی ہے. یعنی اس وقت بھی کہا جا سکتا ہے, کہتے ہیں نا ہم کے فلاں فلاں چیز کو اس وقت اردو زبان میں کلاسیک کی حیثیت حاصل ہو. یعنی وہ آج کے دور کی وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہر دور میں زندہ رہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا کہ ہمارے یہاں اس وقت پطرس کے بعد سے مزاح لکھا جا رہا ہے, تو پطرس نے جو مزاح کی کتاب لکھی ہے وہ کوئی بڑی دکنی کے زمانے میں لکھی, لیکن آپ بے تکلف کہہ سکتے ہیں تو اردو زبان کی مزاح میں کلاسک قدر دے ایسی رہے گی. اسی طرح یوسفی اردو زبان کے مزاح میں کلاسک قدر دے رکھتے ہیں. اس نے بھی کہا ٹھیک کہا ہے ہم اردو زبان کے ایز اے یوسفی میں ہی رہے. تو کلاسک کا کوئی دور نہیں ہوتا. ایسا نہیں کہ وہ ولی دکنی کے زمانے میں ہوگا تو کلاسیکل ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ وہ بات کے جو باندھ لے زندہ رہے گی ہمیشہ اور جس کے اثرات ہوں وہ ہر دور میں.
دو منٹ
میرا خیال ہے کوئی سوال تو باقی مل جائے گا. ان شاء اللہ ہم اب اس زبان کے فرق کو سمجھنے کے لیے, یعنی اب تو یہ ساری جتنی گفتگو تھی وہ صرف یہ بتانے کے لیے تھی کہ یہ زبان فرق رکھتی ہے اور یہ کہاں پائی جاتی ہے, لیکن اس کا فرق کیا ہے, کیا فرق واقع ہے, وہ فرق کیا ہے, اس سے کیا فرق واقع ہو جاتا ہے, اس کا ہم کچھ مطالعہ کریں گے.